آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔ السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں۔ سندھ کے ساحلی ضلع ٹھٹہ میں سمندر میں زائرین کی کشتی الٹ جانے سے 100 سے زائد افراد ڈوب گئے۔ اب تک 22 افراد کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں جبکہ مزید افراد کی تلاش جاری ہے۔ شمالی کوریا نے کہا ہے کہ امریکہ اور جنوبی کوریا کے درمیان فوجی مشقوں نے جزیرہ نما کوریا میں حقیقتاً جنگ کا آغاز کر دیا ہے، اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنگ کب شروع ہوگی۔ شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے اسٹیفن دی مستورا نے کہا ہے کہ وہ آئندہ ہفتے شام امن مذاکرات میں پیش رفت کا جائزہ لیں گے کہ آیا اس عمل کو جاری رکھنا سود مند ہے یا پھر یہ اپنی میعاد پوری کر چکا ہے۔ فلسطینی احتجاجیوں اور اسرائیلی فوجیوں کے درمیان مغربی کنارے اور غزہ میں اس کے ایک روز بعد جھڑپیں ہوئی ہیں جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یروشلم کو اسرائیلی دارالحکومت تسلیم کرنے کا اعلان کیا۔
صدر ٹرمپ کی جانب سے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کا فیصلہ۔ مسلم دنیا کی سخت تنقید، اسرائیل کا خیر مقدم۔ میں ہوں شہناز نفیس، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہتے ہوئے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے کہ اس سے دو ریاستی حل متاثر نہیں ہوگا۔ فلسطینی اتھارٹی، سعودی عرب، ترکی اور پاکستان سمیت مسلم دنیا اس فیصلے کی مذمت کر رہی ہے، جبکہ اسرائیلی وزیراعظم نے اقدام کا خیر مقدم کیا ہے۔ وائس آف امریکہ کی مختلف رپورٹوں کی تفصیل شہناز نفیس کی زبانی۔
بدھ کو اپنی تقریر میں صدر ٹرمپ نے اس قدم کو لمبے عرصے سے تاخیر کا شکار قرار دیا اور کہا،
It is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel.
میرے خیال میں باضابطہ طور پر یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ گزشتہ صدور اپنی انتخابی مہم میں کیے گئے اس وعدے کو نہیں نبھا سکے۔ آج میں اس کو عملی جامہ پہنا رہا ہوں۔ توقع کے عین مطابق فلسطینیوں اور دنیا بھر سے ان کے حمایتیوں نے صدر ٹرمپ کے اس فیصلے پر غم غصے کا اظہار کیا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے جمعرات کے روز صدر ٹرمپ کے اس فیصلے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا،
شو اندا سائن ٹرمپن بولے بیر ادم آتمک دنیا دا ازلک دے بو بولگئی اتش چمبرینن اچنا آتمک۔
اس اقدام کا مقصد در حقیقت خطے کو آگ میں جھونکنا ہے۔ اے ٹرمپ، آپ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ سیاسی رہنماؤں کا کام تنازعات کو بڑھاوا دینا نہیں بلکہ امن قائم کرنا ہے۔ صدر طیب اردوان نے اسلامی ممالک کی تنظیم او آئی سی کا سربراہ اجلاس بھی طلب کر لیا ہے۔ ایران نے امریکی فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ یہ فیصلہ ایک نئے تنازع کو جنم دے گا۔ سعودی عرب نے امریکی فیصلے کو غیر ذمہ دارانہ اور ناانصافی پر مبنی فیصلہ قرار دیا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے بھی امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ اس فیصلے کے اثرات سامنے آنے سے قبل ہی اس پر نظر ثانی کرے۔ مشرق وسطی کے دیگر ممالک بشمول قطر، لبنان، عراق اور مصر کی حکومتوں نے بھی امریکی فیصلے کی شدید مذمت کی ہے۔ ملائیشیا کے وزیراعظم نجیب رزاق نے دنیا بھر کے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ صدر ٹرمپ کے اس فیصلے کے خلاف متحد ہو کر آواز اٹھائیں۔ ادھر جمعرات کے روز اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو نے صدر ٹرمپ کے اس فیصلے کو تاریخی سنگ میل قرار دیا۔ میں اس موقع پر یہ اعلان بھی کرنا چاہوں گا کہ ہم کئی ممالک کے ساتھ رابطے میں ہیں تاکہ وہ بھی یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جس وقت امریکہ اپنا سفارت خانہ یروشلم منتقل کرے گا تو آپ دیکھیں گے کہ اور بھی بہت سے سفارت خانے وہاں منتقل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ الفاظ تھے اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو کے۔ بدھ کو صدر ٹرمپ کی جانب سے اس اعلان کے فوراً بعد فلسطین کے مختلف علاقوں میں احتجاجی مظاہرے پھوٹ پڑے۔ مظاہرین نے امریکہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور امریکی پرچم نظر آتش کیے۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے کہا ہے کہ امریکہ نے یہ فیصلہ کر کے خطے میں امن کے حصول کی تمام کوششوں کو برباد کر دیا ہے۔ مسلم دنیا کے علاوہ اقوام متحدہ، یورپی یونین اور امریکہ کے کئی یورپی اتحادی ملکوں بشمول برطانیہ، جرمنی اور فرانس نے بھی امریکی فیصلے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے مشرق وسطی میں قیام امن کی کوششوں کو شدید دھچکا لگے گا۔ جمعرات کے روز اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری نے کہا ہے کہ یروشلم کی حیثیت اسرائیلی اور فلسطین کے درمیان دو طرفہ مذاکرات کے ذریعے ہی طے کی جا سکتی ہے اور کسی بھی یک طرفہ اقدام سے امن کی کوششوں کو نقصان ہوگا۔
I will do everything in my power to support the Israeli and Palestinian leaders to return to meaningful negotiation.
میں ہر ممکن کوشش کروں گا کہ اسرائیل اور فلسطینی سربراہان بامانی مذاکرات کے لیے واپس آئیں۔ امریکی صدر کے فیصلے سے پیدا ہونے والی صورتحال پر غور کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس جمعے کو طلب کر لیا گیا ہے۔ رومن کیتھولک مسیحوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے بھی یروشلم کی موجودہ حیثیت برقرار رکھنے اور کسی مزید تصادم کو روکنے کے لیے عقل اور دانشمندی سے کام لینے کی اپیل کی ہے۔ شہناز نفیس، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
فلسطینی احتجاجیوں اور اسرائیلی فوجیوں کے درمیان مغربی کنارے اور غزہ میں اس اعلان کے بعد جھڑپیں ہوئی ہیں۔ مغربی کنارے میں ہجوم نے اسرائیلی فورسز پر پتھراؤ کیا اور رام اللہ میں ٹائروں کو آگ لگا دی جو فلسطینی حکومت کا شہر ہے۔ بیت لحم میں فوجیوں نے احتجاجیوں پر پانی کی بوچھاڑ کی، جبکہ غزہ میں مظاہرین نے ٹرمپ اور اسرائیلی وزیراعظم کے پوسٹرز جلائے اور امریکی اور اسرائیلی جھنڈوں کو آگ لگا دی۔ فلسطینیوں نے عام ہڑتال کی اور اسکول اور کالج بند رہے۔ پاکستان نے امریکہ کی جانب سے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے فیصلے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اس کے اثرات بہت پیچیدہ اور نقصان دہ ہوں گے۔ دفتر خارجہ کی طرف سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ مشرق وسطی میں تشدد کی نئی لہر پھوٹ سکتی ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے اعلان پر پاکستان میں حکومت اور مختلف سیاسی و مذہبی جماعتوں کی طرف سے مذمت کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان کے صدر ممنون حسین نے جمعرات کو اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کے موقع پر کہا،
اس واقعے کی بھرپور مذمت کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ پوری امت مسلمہ اس واقعے کا شدید نوٹس لے گی اور ہر فورم پہ اس کے خلاف بات کی جائے گی۔ پریزیڈنٹ اردوان نے جو اجلاس طلب کیا ہے او آئی سی کا، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی اس پر ایک بہت سخت موقف اختیار کرے گا۔
پاکستانی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ اس معاملے میں پاکستان بھی عالمی برادری کے ساتھ کھڑا ہے، جس نے امریکی انتظامیہ کی طرف سے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے اور امریکہ کا سفارت خانہ وہاں منتقل کرنے کی مخالفت کی ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ دنیا بھر کے ممالک کی اس درخواست کے باوجود کہ تاریخی شہر یروشلم کی قانونی اور تاریخی حیثیت کو تبدیل نہ کیا جائے، امریکہ نے ان مطالبات کو نظر انداز کیا۔ بیان میں کہا گیا کہ اس فیصلے سے مشرق وسطی میں امن کو شدید دھچکا لگے گا۔ امریکی انتظامیہ کے فیصلے پر پاکستان کی طرف سے شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے سلامتی کونسل سے کہا گیا کہ وہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق اس معاملے کا نوٹس لے۔ پاکستان نے ترکی کی طرف سے آئندہ ہفتے اس معاملے پر بحث کے لیے اسلامی ممالک کا سربراہ اجلاس بلانے کا خیر مقدم بھی کیا ہے۔ بعض مذہبی تنظیموں بالخصوص سیاسی و مذہبی جماعتوں کے اتحاد دفاع پاکستان کونسل نے جمعرات کو اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب کے باہر مظاہرہ کیا۔ اس مظاہرے میں شریک افراد نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس فیصلے پر مسلم دنیا میں شدید بے چینی پائی جاتی ہے۔
جو مسئلہ اتنے عرصے سے پینڈنگ ہے اور ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کے اس کو اپنی جو امریکن امبیسی وہاں پہ شفٹ کی ہے، تو بیسیکلی پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں سارے ان کے ایمانی جذبات سے چھیڑا گیا ہے، اور یہ مسئلہ ہمارے دین کا مسئلہ ہے، ہمارے عقیدہ کا مسئلہ ہے۔ اس لیے ہم یہاں پہ آج ایک پیسفل پروٹیسٹ کر رہے ہیں تاکہ جو ہمارا اس میں کوئی امریکن لوگوں سے اختلاف نہیں ہے، ہمارا اختلاف ڈونلڈ ٹرمپ کی غلط پالیسیوں سے ہے۔
ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور اس پر بھرپور احتجاج بھی اٹھاتے ہیں۔ القدس جو ہے ہمارا مسلمانوں کا دل جو ہے وہ بیت المقدس سے جڑا ہوا ہے، ان کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ ہمیں اس بیان پر تشویش بھی ہے، اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور اس کے خلاف آواز بھی بلند کرتے ہیں۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کو یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے اور امریکی سفارت خانہ تل ابیب سے یروشلم منتقل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ تاہم صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے سے مشرق وسطی کے دو ریاستی حل پر کوئی اثر پڑے گا۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ان کا ملک فلسطین اور اسرائیل کے درمیان قابل قبول امن معاہدے کے لیے سہولت کار کا کردار ادا کرنے کے عزم پر قائم ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یروشلم کو اسرائیل کے دارالحکومت تسلیم کرنے کے فیصلہ خطے میں احتیاط پیدا کر دے گا۔ یہ کہنا ہے سعودی عرب میں مقیم انٹرنیشنل سیکیورٹی تجزیہ کار چودھری نعمان ظفر کا، جبکہ مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں مشرق وسطی کے امور کے ماہر ڈاکٹر زبیر اقبال کا خیال ہے کہ یہ فیصلہ اسرائیل فلسطینی تنازع میں جانبداری کا باعث بن سکتا ہے۔ مزید تفصیلات متاثرہ منظر کی اس رپورٹ میں۔
It is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel.
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیلی ویژن پر اپنی تقریر میں یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے وہ کر دکھایا جو امریکی صدور کئی عشروں سے نہیں کر پائے۔
While previous presidents have made this a major campaign promise, they failed to deliver. Today, I am delivering.
مشرق وسطی میں انٹرنیشنل سیکیورٹی کی تجزیہ کار چودھری نعمان ظفر کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے جب سے اس عزم کا اظہار کیا تھا، عرب ممالک سمیت خطے میں کافی غم غصہ پایا جاتا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ اسے محض کوئی سیاسی معاملہ تصور نہیں کیا جانا چاہیے۔
یہ صرف دیکھیں، یہ صرف لیڈرشپ کے معاملات نہیں ہیں، ملکوں کے اندر جو آبادیاں ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کے لیے بھی ایک بہت یہ سینسیٹیو ایشو تھا۔ مسلمانوں کا قبلہ اول اس کو کہا جاتا ہے، وہ اگر آپ اسرائیل کے قبضے میں دے رہے ہیں ایک طرح سے، یعنی کہ ان کے کنٹرول میں دے رہے ہیں، یہ پولیٹیکل میٹر نہیں رہے گا، یہ ایک بہت سینسیٹیو ریلیجیس میٹر بن جائے گا۔ لیکن ان سب کو پش ڈال کے اگر یہ اس طرح کا اعلان کیا جانا، میرا خیال بہت بدقسمت ہے۔
واشنگٹن کے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں مشرق وسطی کے امور کے ماہر ڈاکٹر زبیر اقبال کہتے ہیں کہ ٹرمپ کا یہ اقدام اپنے مقامی حامیوں کو یہ بتانے کے لیے ہے کہ وہ اپنا انتخابی وعدہ پورا کر رہے ہیں۔
جو وعدے انہوں نے کیے تھے وہ وعدہ پورا کرنے کے لیے انہوں نے یہ کیا ہے، لیکن اس کے بہت برے اثرات ہیں۔ یاد رہے کہ یہ ایک بہت کمپلیکیٹڈ سا معاملہ تھا جس کو سیٹل کرنے کے لیے بیلنسنگ کی ضرورت تھی، وہ بیلنسنگ اب ختم کر دی گئی ہے، تو اس کی وجہ سے اب مشکلات بڑھیں گی، کم نہیں ہوں۔ ضروری یہ تھا کہ اگر آپ کچھ اسرائیل کو دیتے ہیں تو اسرائیل کو کمپرومائز کرنے کے لیے اس کی کمپنسیشن کرنا ضروری ہوتی ہے۔ وہ کسی قسم کی کمپنسیشن اس میں مانگی نہیں گئی، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جو آئندہ جو نیگوسیشنز ہوں گی ان میں اسرائیل کا پلہ بھاری ہوگا، کیونکہ جیروسلم جس کا فائنل سٹیٹس ایک بہت امپورٹنٹ قسم کا عالم تھا، اس کو اس میں سے نکال دیا گیا ہے۔
صدر ٹرمپ نے اپنے خطاب میں یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ اسرائیل فلسطینی تنازع کے دو ریاستی حل کا عمل جاری رکھا جائے گا، اور یہ کہ امریکہ اب بھی اس کی حمایت کرتا ہے۔ تاہم نعمان ظفر کہتے ہیں کہ دو ریاستی حل کا منصوبہ پیش کرنے میں امریکہ نے کلیدی کردار ادا کیا تھا۔
لگتا تھا کہ شاید یہ سولوشن جو ہے نا امپلیمنٹ ہو جائے گا اور مڈل ایسٹ کے اندر جو ایک بہت پرانا مسئلہ چلا آ رہا ہے وہ حل ہو جائے گا، لیکن اب یہ جو اعلان کیا گیا ہے، یہ تو کیسے لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں گے، اس کو فلسطینین کیسے ایکسیپٹ کریں گے، اور مسلم دنیا جو ہے اتنی بڑی تعداد میں وہ کیسے ایکسیپٹ کرے گی؟ جارڈن نے آلریڈی اعلان کر دیا ہے کہ سیٹرڈے کو جتنے بھی عرب ممالک ہیں ان کی جو ہے نا ایک میٹنگ کال کر لی ہے۔
صدر ٹرمپ نے اگرچہ اس بات پر زور دیا کہ دنیا کے باقی ممالک کی طرح اسرائیل کو بھی اپنے ملک کے دارالحکومت کا فیصلہ کرنے کا اختیار ہے، تاہم اسرائیل فلسطینی تنازع کا ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ فلسطینی مشرقی یروشلم کو، جس پر 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا، اپنی مستقبل کی ریاست کا دارالحکومت بنانا چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ اس بات کا تعین دونوں فریق باہم بات چیت کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ کیا یہ بات فریقین کو مطمئن کرنے کے لیے کافی ہے؟ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں،
جی نہیں، اگر آپ پہلے ہی یروشلم ایک پارٹی کو دے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ امید رکھنا کہ کوئی ایسی نیگوسیشن ہوگی جو اس قسم کی پوزیشن کو کمزور کر دے گی، تو بے معنی سی بات ہو جاتی ہے۔
ماہرین کا خیال ہے کہ عالمی سطح پر امریکہ کا رویہ باقی دنیا کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور اگر دیگر ممالک کے ساتھ امریکی تعلقات کمزور پڑے تو ڈاکٹر زبیر اقبال کے الفاظ میں امریکہ کی اپنی پوزیشن بھی کمزور پڑ جائے گی۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سندھ کے ساحلی ضلع ٹھٹہ میں سمندر میں زائرین کی کشتی الٹ جانے سے 100 سے زائد افراد ڈوب گئے. اب تک 22 افراد کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں جبکہ مزید افراد کی تلاش جاری ہے. انتظامیہ کا کہنا ہے کہ 50 سے زائد افراد کو بچا لیا گیا ہے. کشتی الٹنے سے خواتین اور بچوں سمیت 100 سے زائد افراد ڈوب گئے. تاہم ساحل کے نزدیک ہونے کے باعث بر وقت کوششوں سے 50 سے زائد افراد کو بقا لیا گیا. حکام کے مطابق اب بھی 20 سے زائد افراد لاپتہ ہیں. یعنی شاہدین کے مطابق کشتی الٹنے کی وجہ گنجائش سے زیادہ مسافر بٹھانا تھا. انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان کی حکومت لاہور سے لاپتہ ہونے والے سرگرم کارکن رضا خان کی بازیابی کو یقینی بنائے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستانی پارلیمان کے ایوان بالا یعنی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق نے ملک میں جبری گمشدگیوں کے بعد بازیاب ہونے والے افراد کو کمیٹی کے ان کیمرہ اجلاس میں طلب کیا ہے. لاپتہ افراد کے معاملے پر غور کے لیے ہونے والے کمیٹی کے اجلاس میں جمعرات کو یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ ان افراد کے بیانات کے بعد ملک کے انٹیلیجنس اداروں کے نمائندوں کو بھی طلب کیا جائے گا اور انہیں کہا جائے گا کہ ایسے واقعات کو اب رکنا چاہیے. کمیٹی کی سربراہ سینیٹر نسرین جلیل نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
ہم نے ریکمینڈ کیا ہے، کمیٹی نے یہ سجیسٹ کیا ہے، سجیسٹ نہیں کیا بلکہ ہم کرنے جا رہے ہیں کہ ہم جو لوگ پہلے بازیاب ہو چکے ہیں ان کو کہا جائے کہ آئیں اور ان کیمرہ آ کے بتائیں. اب تک یہ ہو رہا ہے کہ لوگ جاتے ہیں واپس بھی آ جاتے ہیں لیکن پن پوائنٹ کرنے کو تیار نہیں.
نسرین جلیل نے کہا کہ بازیاب ہونے والے افراد کو 3 ہفتوں کے بعد کمیٹی کے اجلاس میں طلب کیا جائے گا اور ان کے بقول بعد ازاں متعلقہ اداروں کے حکام کو طلب کر کے ان سے اس معاملے پر وضاحت کرنے کے لیے کہا جائے گا. پاکستان میں انسانی حقوق کے موقر غیر سرکاری ادارے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سربراہ مہدی حسن نے وائس آف امریکہ سے اس معاملے پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بازیاب ہونے والے افراد خوف و ڈر کی وجہ سے شاید یہ نہ بتا پائیں کہ انہیں کس نے اغوا کیا تھا اور کیوں کیا تھا.
نہیں وہ کسی بھی صورت میں وہ نہیں بتائیں گے، ایک آدھ کوئی بتا دے شاید، کوشش کرنی چاہیے لیکن کیونکہ ہمارے ہاں حالات جو ہیں جس قسم کے ہیں اس میں کوئی خاص امید نہیں ہے مجھے کہ وہ بتائیں گے.
بلوچستان کی وزارت داخلہ کے ایک عہدیدار نے کمیٹی کو بتایا کہ صوبے سے لاپتہ ہونے والے افراد کی تعداد صرف 136 ہے اور ان میں سے 120 افراد ایسے ہیں جو مبینہ طور پر مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اب تک لاپتہ ہونے والے افراد میں سے 104 افراد بازیاب ہو چکے ہیں اور کوشش کے باوجود یہ افراد بیان دینے کے لیے تیار نہیں کہ انہیں کس نے اغوا کیا تھا. پاکستان میں جبری گمشدگیوں کے معاملے کے خلاف انسانی حقوق کے ادارے اور سرگرم کارکن آواز بلند کرتے ہوئے ایسے واقعات کی روک تھام کا مطالبہ کرتے رہے ہیں اور گزشتہ کئی سالوں سے یہ معاملہ پارلیمان اور اعلی عدلیہ میں بھی زیر بحث چلا آ رہا ہے. جبری گمشدگیوں سے متعلق اب تک مختلف اعداد و شمار سامنے آتے رہے ہیں. تاہم جبری گمشدگیوں سے متعلق حکومت کی طرف سے قائم کردہ انکوائری کمیشن کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں لاپتہ ہونے والے افراد کی تعداد 1200 سے زائد ہے جبکہ گزشتہ چند سالوں کے دوران متعدد افراد بازیاب ہو چکے ہیں. اکثر لاپتہ افراد کے اہل خانہ اپنے عزیزوں کی گمشدگی کا الزام خفیہ اداروں پر عائد کرتے ہیں. تاہم حکومت اور انٹیلیجنس حکام جبری گمشدگیوں میں کسی بھی طرح ملوث ہونے کے الزامات کو مسترد کرتے ہیں. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان میں انسانی حقوق سے متعلق سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے ان افراد کی کمیٹی کے سامنے کیمروں کی نظر میں پیشی کا فیصلہ کیا ہے جو لاپتہ افراد میں شامل تھے مگر بازیاب کرا لیے گئے. کمیٹی نے ان شہریوں کے بیانات ریکارڈ کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے. سماعت میں خفیہ اداروں کے نمائندوں کو بھی طلب کیا جائے گا. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستانی حکام رضا خان کے بارے میں جاننے کے لیے فوری طور پر تمام ضروری اقدامات اور تحقیقات کریں. بیان میں کہا گیا کہ ایسی اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ حال ہی میں پاکستان سے کئی افراد لاپتہ ہوئے جنہیں جبری گمشدگیاں قرار دیا جا رہا ہے. ایمنیسٹی انٹرنیشنل کے بیان میں کہا گیا کہ اکتوبر میں پاکستان اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کا رکن منتخب ہوا تھا اور اس نے وعدہ کیا تھا کہ عالمی سطح پر تسلیم شدہ انسانی حقوق کا تحفظ تحفظ کیا جائے۔ انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم کا کہنا تھا کہ اس کے باوجود پاکستان میں لاپتہ افراد سے متعلق تحقیقات میں ٹھوس اقدامات نہیں کیے گئے اور نہ ہی اب تک کسی کو ایسے واقعات کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی طرف سے کہا گیا کہ رضا خان کی مبینہ گمشدگی کی خبر ایسے وقت سامنے آئی ہے جب لندن کے میئر صادق خان بھی لاہور میں ہیں اور توقع ہے کہ وہ اس معاملے کو پاکستانی حکام کے سامنے اٹھائیں گے۔ رضا خان 2 دسمبر کو لاہور سے اس وقت لاپتہ ہو گئے تھے جب وہ اپنے گھر سے دفتر کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ اس کے بعد سے ان کا کسی سے رابطہ نہیں ہوا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ رضا خان آغاز دوستی نامی غیر سرکاری تنظیم کے رکن ہیں جو پاکستان اور بھارت کے عوام کے درمیان دوستانہ تعلقات کے فروغ کے لیے کام کرتی ہے۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ لاپتہ افراد کی بازیابی اور ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے سنجیدہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
نیپال میں ووٹرز تاریخی انتخابات میں ووٹ ڈال رہے ہیں جو مشکلات کا شکار اس ملک کو مکمل جمہوریت کی طرف لے جائے گا۔ جمعرات کے روز کے انتخابات دوسرا اور آخری مرحلہ ہے جو باقاعدہ طور پر 7 صوبائی اسمبلیاں تشکیل دے گا اور پارلیمنٹ کے 275 ارکان کو منتخب کرے گا۔ شمالی کوریا نے کہا ہے کہ امریکہ اور جنوبی کوریا کے درمیان فوجی مشقوں نے جزیرہ نما کوریا میں حقیقتاً جنگ کا آغاز کر دیا ہے اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنگ کب شروع ہوگی۔ یہ سوال شمالی کوریا کے وزارت خارجہ کے ترجمان نے جمعرات کے روز ریاستی خبر رساں ادارے کے سی این اے کے ذریعے کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے لیکن اس سے چھپیں گے نہیں۔ یہ انتباہ ایسے وقت میں آیا ہے جب امریکی بمبار طیاروں نے جنوبی کوریا پر سے پرواز کی ہے جو دونوں ملکوں کی مشترکہ مشقوں کا حصہ ہے۔ امریکی اسٹیل طیاروں کے علاوہ سینکڑوں جنگی طیارے اس مشق میں حصہ لے رہے ہیں۔ یہ سالانہ مشقیں اس کے ایک ہفتے بعد شروع ہوئی ہیں جب شمالی کوریا نے ایک طاقتور بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا اور دعویٰ کیا کہ یہ امریکہ تک مار کر سکتا ہے۔ شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے اسٹیفان دی مستورا نے کہا ہے کہ وہ آئندہ ہفتے شام امن مذاکرات میں پیش رفت کا جائزہ لیں گے۔ کیا اس عمل کو جاری رکھنا سود مند ہے یا پھر یہ اپنی میعاد پوری کر چکا ہے؟ لیزا شلائن کی جنیوا سے رپورٹ کے مطابق اسٹیفان دی مستورا نے کہا
And based on that, we will be then assessing whether there is any serious intention.
وہ کہہ رہے ہیں ہم جائزہ لیں گے کہ ایسا مذاکرات میں سنجیدہ ہیں، نہ صرف جنیوا میں بلکہ جو کچھ جنیوا میں غلط ہوتا ہے اس کے اثرات دیگر اقدامات پر بھی ہوتے ہیں۔ یہ تھے اسٹیفان دی مستورا کے الفاظ۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی عہدیداروں کو حکم دیا ہے کہ وہ سعودی عرب پر زور دیں کہ وہ یمن کی ناکہ بندی میں مکمل نرمی کرے اور ایندھن، خوراک اور دوائیں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر یمن میں لانے کی اجازت دے۔ وائس آف امریکہ کے مائیکل براؤن کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔
ٹرمپ کی یہ درخواست اسی روز سامنے آئی جب ناروے کی پناہ گزین کونسل کے سربراہ نے کہا کہ سعودی عرب کی جانب سے گزشتہ ماہ شروع ہونے والی ناکہ بندی کے بعد سے پہلی مرتبہ تجارتی اشیاء یمن کی بندرگاہ پر پہنچی ہیں۔ سعودی قیادت میں اتحاد ایرانی حمایت والے حوثی باغیوں کو یمن سے نکالنے کے لیے زمینی اور فضائی حملے کر رہا ہے۔ سعودی دارالحکومت ریاض کے ہوائی اڈے کے قریب حوثی باغیوں کے میزائل فائر کرنے کے بعد اس اتحاد نے یمن کی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کر دی اور بعد میں دارالحکومت صنعا پر حملے کیے۔ ناروے کی پناہ گزین کونسل کے سربراہ یان ایگلینڈ کہتے ہیں
The Western governments, including the US and the UK, that has helped this Saudi-led coalition, that has facilitated it, given it military intelligence.
امریکہ اور برطانیہ سمیت مغربی حکومتیں جنہوں نے سعودی قیادت والے اتحاد کو سہولتیں دی ہیں، فوجی انٹیلیجنس فراہم کی ہے، فوجی ساز و سامان دیا ہے، بلا شبہ وہ بھی اس سب میں کسی حد تک ملوث ہیں جو ان کی حمایت والا اتحاد کر رہا ہے۔ سعودی عرب عرب دنیا میں امریکہ کا قریب ترین اتحادی ہے، مگر یہ واضح نہیں ہے کہ امریکی عہدیدار اور سفارتکار سعودی عرب کو ناکہ بندی میں نرمی کے لیے آمادہ کرنے کی غرض سے کیا طریقہ کار اختیار کریں گے۔ یمن پہلے ہی ہیضے کی وبا سے نمٹنے کی جدوجہد کر رہا ہے اور اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ قحط کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
دو دن بیت گئے جب طالبان نے منشیات کے بارے میں مذہبی نقطہ نگاہ کا حوالہ دیتے ہوئے پوست کی کاشت پر پابندی لگا رکھی تھی. اب دنیا میں افیم کی پیداوار کا 85% تک ایسے علاقوں سے تعلق رکھتا ہے جو طالبان کے زیر اثر ہیں, جس کے نتیجے میں طالبان اور دوسرے غیر ریاستی مسلح گروپوں کی ہر سال جیب بھرتی ہے اور منشیات کی غیر قانونی تجارت سے حاصل ہونے والے کروڑوں ڈالر سے قابل نفرت سرگرمیوں کے لیے مالی اخراجات فراہم ہوتے ہیں. تاہم طالبان کے منشیات کے نیٹ ورک امریکہ اور اس کے افغان شراکت داروں کی پوری نظر میں ہیں. نومبر میں اتحادیوں نے منشیات تیار کرنے کی طالبان کی لیبارٹری پر ہدف بنا کر حملے کیے, جن میں امریکی افواج کے وہ فضائی حملے شامل ہیں جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اگست میں اعلان کردہ افغانستان کے بارے میں نئی حکمت عملی کے تحت امریکی فوج کو دیے جانے والے وسیع تر قانونی اختیار کا حصہ ہیں. ایک حالیہ پریس بریفنگ میں ریزولوٹ سپورٹ اور افغانستان میں امریکی افواج کے کمانڈر جنرل جان نکلسن نے کہا کہ نئے اختیارات امریکی حکومت کے اس عزم کی عکاس ہیں کہ دشمن کے خلاف جنگ ہر محاذ پر لڑی جائے گی. خاص کر شمالی ہلمند اور وہاں منشیات تیار کرنے والی لیبارٹریز پر حملہ کر کے ہم طالبان کو وہاں ضرب لگا رہے ہیں جہاں ان کو تکلیف پہنچتی ہے, اور وہ ہیں ان کی مالی امداد کے وسیلے. جنرل نکلسن نے کہا کہ حملے کئی گھنٹوں کی دیکھ بھال کے بعد ہی کیے جاتے ہیں, جن کا مقصد نہ صرف مخصوص مقصد کا حصول ہے بلکہ متعلقہ نقصان کو کم رکھنا ہے. انہوں نے اس بات کی بھی وضاحت کی کہ امریکی اور افغان افواج ان کاشتکاروں کو نشانہ نہیں بناتے جو پوست کی کاشت کرتے ہیں. کاشتکاروں کو اکثر قرضوں کی ادائیگی یا جبری غلامی کی شکل میں طالبان کی جانب سے ایسا کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے. اس کی بجائے نشانے وہ لیبارٹریاں ہیں جہاں پوست سے افیم, مورفین اور بالآخر ہیروئن تیار کی جاتی ہے. جنرل نکلسن نے کہا کہ امریکہ اور افغانستان کے درمیان اعتماد کی سطح اس سے زیادہ کبھی بلند نہیں تھی جو اب ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس قسم کے مشترکہ آپریشن کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, اور ہم یہ آپریشن افغان حکومت اور ان کی قیادت کی حقیقتاً پوری حمایت کے ساتھ کرنے کے قابل ہیں. جنرل نکلسن نے کہا کہ امریکہ اور افغانستان دشمن پر فوجی دباؤ بدستور ڈالتے رہیں گے, اور یہ کہ بین الاقوامی برادری کا بڑھتا ہوا سفارتی اور اقتصادی دباؤ بغاوت میں مدد دینے والے بیرونی عناصر پر اثر انداز ہو رہا ہے. جنرل نکلسن نے کہا کہ یہ وہ باتیں ہیں جن کا یہ مطلب ہے کہ طالبان فتح حاصل نہیں کر سکتے. ان کے لیے ہمارا پیغام یہ ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہتھیار ڈال دو اور مفاہمتی عمل میں شریک ہو جاؤ.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے, ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ, واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتا ہے www.voanews.com/editorial.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس دوسرے اور آخری نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے اسد حسن، پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر واسکو والوویچ. خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کی امان میں ہوں. اللہ حافظ اور شب خیر.